बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तज़किया बिल कुरान प्रोग्राम में आज हम जिस सिफत का मुताला कर रहे हैं उसको मैंने गैर मुतकब्बिर का नाम दिया है। मुतकब्बिर दरअसल तकब्बुर से निकला है और इसके लिए कुरान मजीद में दो अल्फाज आए हैं, एक मुतकब्बिर और एक मुस्तकबिर। इस्तकबार और तकब्बुर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बेसिक या बुनियादी इसमें जो तसव्वुर है वो एक ही है। वो ये है कि अपने आप को बड़ा समझना और बाकी सब लोगों को हकीर समझना। और बड़ा समझने में इस तरीके से बड़ा समझना कि जैसे बस मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ, अखलाक में, बातों में, इल्म में हरफन मौला हूँ, हर चीज़ में मेरी राय दुरुस्त है, हर बात यहाँ तक कि मेरे ख्याल, मेरे गुमान जो हैं वो भी दुरुस्त हैं। ये तकब्बुर की एक जहत है। तकब्बुर में दूसरा पहलू जो होता है वो दूसरों के साथ रवैये में ज़ाहिर होता है। मसलन हम दूसरों को हकीर समझें, उनकी बातों को गलत समझें, उनकी चीज़ों का मजाक उड़ाएं, उनकी नाकामियों पर हंसें, उनकी कामयाबियों पर कहें गए ये क्या बात है, ये कोई करने का काम था, ये बड़ा कारनामा कर लिया। ये तकब्बुर के दो पहलू हैं, अपने आप में बहुत बड़ा समझना और दूसरों को बहुत छोटा, हकीर, नकम्मा समझना। इसी में फिर दूसरों के ऊपर लीडरी जाहिर करना, दूसरों को ऐसे जैसे कि आदमी गाइड कर रहा हो, ऐसे के जैसे दूसरे बिल्कुल उस अपने पीछे लगाने की कोशिश करना, और इसके नतीजे में गलत बातों पर भी ले जाना लोगों को, क्योंकि वो तकब्बुर से फूटी हुई होती है। ये इस्तकबार है, यानी जब दूसरों के साथ हम बड़ा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये इस्तकबार है। मोटी मोटी इसकी जो निशानियाँ होती हैं तकब्बुर की, वो ये कि आप अक्सर जगहों पर दूसरों का मजाक उड़ाते नज़र आएंगे, उनकी बातों में कीड़े निकालते नज़र आएंगे, उनके कामों पर नेगेटिव तबसरे करते नज़र आएंगे, चुगली और गीबत करते नज़र आएंगे, और उनकी ड्यू जो तारीफ़ होती है वो भी नहीं करेंगे। ये बिलमूम मुतकब्बिरीन के हाँ ये चीज़ पाई जाती है। एक ये बड़ी एक अलामत है जिसको मैंने कई अज्जा में बयान किया है। दूसरी बड़ी अलामत ये है कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। आप बताने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा कि कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, सब कुछ बंद है, कोई बात पहुँचाई नहीं जा सकती है। और ये चीज़ कभी उन लोगों में भी पैदा हो जाती है जो असल में मुतकब्बिर नहीं होते, लेकिन अपनी कामयाबियों का असर इतना होता है कि दूसरों की बातें फिर बच्चों जैसी बातें लगती है, और आदमी ख्याल करता है कि मैं जिस जगह पहुंच गया हूं अब बाकी सारे हकीर हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आती, मैं ही हुज्जत हूं, मैं ही दलील हूं, मेरी ही बातें सही हैं क्योंकि मैंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। और ये मैंने अजीब व गरीब मंजर भी देखा है कि तिब में आदमी, यानी मेडिसिन में आदमी बड़े दर्जे में पहुँचा हुआ है तो वह मज़हब में भी ऐसा ही समझने लग जाता है, हालाँकि मज़हब में उसका इल्म ज़रा बराबर भी नहीं होता। वो आलम दीन होता है तो समझता है मैं साइंस का भी मास्टर हो गया हूँ और वो मेडिसिन का भी मास्टर हो गया हूँ। ये ख़राबी पैदा हो जाती है, चुनाचे इसके नतीजे में बहुत सारी गलतियाँ इंसानों से होती हैं और वो इसी मामले में दूसरों के साथ अपने ताल्लुक़ और अखलाक को बिगाड़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उन तक बात पहुँचानी मुश्किल हो जाती है। तो ये तकब्बुर जो है ये बहुत ही बाज़ुकात आदमी को पता भी नहीं होता वो मुतकब्बिर होता है, क्योंकि उसको अपनी कामयाबियों का ज़ोम ऐसे लग रहा होता है कि वो तो हकीकत पसंद आदमी है, उसने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसको ये पता नहीं होता कि ये तकब्बुर की चीज़ है। क्योंकि कोई कामयाबी दुनिया में वो सिर्फ दो वजह से है, सिर्फ दो वजह से, एक ये कि अल्लाह ने आपके लिए ऐसा लिखा था, बिलाशुबा वो आपकी मेहनत बीच में हो सकती है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन कितने ही मेहनती हैं जिनको वो कामयाबी नहीं मिली होती जो आपको मिल गई है, कितने ही लायक हैं कि जो मौका ही मुयस्सर नहीं आया। मैं एक जुमला बोला करता हूँ कि माओ ने, मोचियों की बीवी ने कितने ही सुकरात पैदा किए होंगे, लेकिन वो जूते गांठते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, और उन्होंने जूते गांठने ही में फलसफे बनाए हुए थे, कितने ही सुकरात पैदा हुए होंगे लेकिन खुदा ने उनको मौका नहीं दिया, उनको एक मोची के घर में पैदा कर दिया। वो हो सकता है अपनी फैमिली के लिए कुछ खिदमत अंजाम देकर चला गया हो और बस उसका किरदार इतना ही रहा, लेकिन कितने ही अपने असल में मोची होंगे, کہ وہ دنیا سے سقراط بن کر رخصت ہوئے. یہ خدا کی دین ہے. اس میں خدا نے جو بھی ہمارے ارد گرد, صرف پیسے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, شہرت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, کہ بعض نہایت نکمے لوگوں کو شہرت حاصل ہوئی ہوگی, بعض نہایت نکمے لوگوں کو دولت حاصل ہوئی ہوگی. یہ خدا کی تقسیم ہے, اس نے دیکھا ہے, اس کے حکمت کے مطابق یہ تقدیر ٹھہرائی ہوتی ہے کہ کہاں پیسہ دینا ہے, کہاں شہرت دینی ہے, کہاں دولت دینی ہے, کہاں پہ لیاقت دینی ہے, کہاں ذہانت دینی ہے, کہاں عقل دینی ہے. یہ سارا کچھ اس نے پلان کر رکھا ہے. تو اس میں یہی دو چیزیں ہیں, یہ خدا کا فیصلہ کہ کہاں کیا دینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے. یہ دنیا کی تقسیم ہے. اس میں جو بھی آدمی اپنی کامیابیوں پر تکبر کرتا ہے تو وہ گویا دراصل خدا کی اس حکمت کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کو خدا کے کسی استحقاق کے بغیر ملا ہے. مثلا صلاحیت, ایک آدمی کسی کھیل میں آگے بڑھ گیا ہے تو کھیل میں آگے بڑھنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے, جو مجھے نہیں دی اس کو دے رکھی ہے. تو وہ اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے پروان چڑھا ہے. اور کتنے ہی باصلاحیت کھلاڑی ہوں گے کہ جن کی شروع ہی میں ٹانگ توڑ دی گئی ہوگی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے ہوں گے. تو یہ سارا خدا کا دیا, صلاحیت خدا کی دی ہوئی اور پھر مواقع خدا کے دیے ہوئے. مثلا میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے زندگی میں جو ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درجے کے ہیں, لیکن ان کو شہرت نہیں ملی جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کو ملی ہے رحمہ اللہ. تو یہ جو چیز ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اس کے اوپر استکبار کرنے بیٹھ جانا اور اپنی کامیابی کو یہ سمجھنا کہ اب میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, میں بالکل صحیح سوچتا ہوں, اس سے وہ اچھے مخلص ساتھیوں سے محروم ہو جاتا. یہ آیت ہے جس میں ایک پہلو سے, اب میں ان آیتوں کا اپنے طریقے کے مطابق مطالعہ کرتے ہیں جن میں کچھ مختلف پہلو تکبر کے سامنے آئیں گے. عباد الرحمن, یہ بہت دل نواز اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خدا رحمان کے بندے. رحمان کے بارے میں میں کئی دفعہ اپنی گفتگو میں, اس سلسلے میں تو یہ بات نہیں آئی لیکن کئی دفعہ اپنی گفتگو میں بتا چکا ہوں کہ رحمان دراصل خدا کی رحمت کے نفاذ کو بیان کرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نافذ کر کے رہنا ہے. تو جب نافذ کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم سزا کے بغیر رہ جائے؟ رحمت نافذ ہونی ہے. تو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ظالم ایسے ہی چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو بدلہ, سزا, جزا, یہ رحمت کا لازمی حصہ ہے. تو عباد الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والے بھی اور خدا سے خوف رکھنے والے بندے بھی. یہ دوہرا تعلق ہے خدا کے ساتھ. اور دین کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. دین کی حقیقت, میں یہ سوچ سمجھ کے الفاظ بول رہا ہوں, دین کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بندگی کا رشتہ رکھتے ہیں. اسی بندگی کے رشتے کو قائم رہنا ہے, اس کو نبھانا, اس کو سنبھال کے رکھنا, اس کے تقاضے پورے کرنا, یہ بندگی ہے. تو اس رشتے کو قائم رکھنا اور اس کے تقاضے قائم رکھنا, یہ ہماری بندگی کی ایک علامت ہے. تو فرمایا کہ عباد الرحمن, جو خدا رحمان کے بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر ہون کے طریقے پر چلتے ہیں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہونا کے معنی ہوتے ہیں عاجزی کے, سکینت, سکینت کا مطلب ہوتا ہے وقار, ٹھہراؤ, سنجیدگی, اور جیسے کہنا چاہیے کہ اوچھاپن اس کے اندر نہیں ہوتا. تو یہاں یہ دو معنی اپنے اندر رکھتا ہے جس موقع پر یہ آیا ہے. ایک اس کے اندر معنی ہے یعنی عاجزی, اور دوسرے اس کے معنی وقار کے ہیں. تو اللہ کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے, تکبرانہ چال نہیں چلتے, وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں چلتے. اذا خاطبہم الجاہلون, اور جب ان سے جذباتی قسم کے لوگ, جب ان سے بے وقار قسم کے لوگ, اوچھے قسم کے لوگ بات کرتے ہیں, قالوا سلاما, تو وہ گریز کرتے ہیں اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم عن اللغو مورزون, وہ بےہودہ بے معنی قسم کی باتوں میں سے گریز کرتے ہیں. تو یہ پہلا جو وصف سورہ الفرقان میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا, مومن لوگ, اللہ کے بندے لوگ, میں چونکہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہوں تو مومنین کی صفتوں میں اللہ نے اس کی یہاں عباد الرحمان کے لفظ سے مومن ہی کو بیان کیا ہے. تو مومن وہ لوگ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں, اور جذباتی قسم کے معاملات میں الجھتے ہیں، یعنی باوقار ہیں، سکینت والے ہیں، توازو والے ہیں. تو توازو اور وقار دو اکٹھی چیزیں ہیں. مومن ایسا عاجز نہیں ہے کہ کمینوں کی طرح زمین پہ چکتا چرتا پھرے، اور اتنا اکڑا ہوا نہیں ہے کہ فرعون بن جائے. ان دونوں میں سے درمیان کی ایک جگہ پہ ہے کہ دوسروں کے لیے متواضع بھی اور اپنی جگہ باوقار بھی. یہ وہ مومن ہے جو خدا کی اس آیت میں نظر آ رہا ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مکتن عند اللہ و عند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. جو متکبر آدمی ہے اس کے ہاں ایک وصف، جیسا میں نے بتایا کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اس کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میرے جوتے جیسا کوئی جوتا نہ پہنا ہوا ہو، میرے کپڑوں جیسے کسی کے کپڑے نہ ہوں، جتنا میں صاف ستھرا نہایا دھویا ہوں اتنا ویسا کوئی نہ ہو. تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے بطر الحق و غمت الناس. یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں، بطر الحق اور غمت الناس، دونوں کے معنی سمجھ لیجئے تو آپ کو تکبر سمجھ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی صلاحیت عطا کی تھی کہ چند لفظوں میں بہت گہری اور بڑی بات سمیٹ دینا. تو بطر الحق کا مطلب ہے کہ اپنی حق کا انکار کر دینا، اس سینس میں کہ اس کو ماننے سے میری حد تک ہو رہی ہے، میری توہین ہو رہی ہے. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ جس نے حق بات کہی ہے اس کے مقابلے میں میری حد تک ہو رہی ہے، اچھا میں غلطی پر تھا، یہ ٹھیک ہے، تو تکبر ہو گیا. اسی طرح میں اپنی رائے چھوڑوں اور دوسرے کی رائے اختیار کروں تو اس کا میری رائے غلط تھی، تو میں غلطی پر تھا. یہ بطر الحق میں یہ دو چیزیں آدمی پہ عام طور سے اثر انداز ہوتی ہیں. اور بھی تکبر کے پہلو ہیں لیکن موٹی موٹی دو باتیں، کہ کبھی جس نے بات کی ہے اس سے بڑا ہونے کی وجہ سے میں نہیں مانتا، اور کبھی اپنی رائے کہ میں اپنی رائے چھوڑ دوں جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میری رائے بالکل درست ہے، تو اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. تو بطر الحق تکبر کا ایک پہلو ہے، اور غمت الناس دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو دبا کے رکھنا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، اس تکبر والی ظلم زیادتی. تو یہ غمت الناس، یہ دو پہلو ہیں جو تکبر کو واضح کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان صحابی سے اصل میں فرمایا کہ جب تم اچھے کپڑے پہن کر بیٹھو گے اور اس کی وجہ سے حق بات نہیں مانو گے غریب آدمی کی، تو تکبر ہو جائے گا. اور تم اچھے کپڑے پہن کر بیٹھو گے اور تمہاری وجہ سے تم اچھے نہ کپڑے پہننے والے کا مذاق اڑاؤ گے تو تمہارے اندر تکبر آ جائے گا. ویسے صاف ستھرے بن کر بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں، اچھے کپڑے پہنو، اچھا جوتا پہنو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے رویوں سے دو چیزیں صادر نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہاں یہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں کج بحثی کرتے ہیں بغیر سلطان، کوئی دلیل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دلیل کی ضرورت تو ہم حق پرستوں کو ہوتی ہے، متکبرین کو نہیں ہوتی. تو متکبرین جو ہیں وہ پھر میم میخ نکالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بات تو مانی نہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات لے کر آ گئے ہیں اور ابو جہل کے لیے وہ تسلیم کرنی پڑ جائے، جبکہ وہ لیڈر ہے، وہ شاندار آدمی ہے، قوم کا رہنمائی کرنے کے مقام پہ ہے، قوم کو اس نے گائیڈ کرنا ہے، اور وہ ایک دوسرے آدمی کی بات مان لے، یہ ناممکن ہے. چنانچہ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے کہ بغیر دلیل کے باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں ہر اس دل پر جو متکبر ہے، جبار ہے، اس کے اوپر مہر کر دیتا ہوں، یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر کر دیتے ہیں. مہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے ہم نے بوتل کو سیل کر دیا، اب اس میں پانی نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی چیز بھی نہیں ڈالی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ بھی دل کو سیل کر دیتے ہیں، اس کے اندر حق داخل نہیں ہو سکتا. اور دل ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر تعبیر ہے ہماری شخصیت کی، کہ ہم اس بات کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ تکبر کا ایک بڑا بڑا نشانہ حق بن جاتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس کی حد تک ہوگی، وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اس آیت میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، منکر ہیں اس بات کے. وہم مستکبرون، کیوں؟ کہ وہ مستکبر ہیں، وہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مستکبرین کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ دو یہاں باتیں اہم ہیں. ایک تو وہی بات کہ ان کے دل تکبر کی وجہ سے اس حق بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا ہے. تو تکبر اب یہ آ گیا ہے کہ ہماری بات غلط تھی، ہمارے دیوتا غلط ہیں، ہمارے باپ دادا غلط ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے. تو الہکم الہ واحد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آج ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان اکثر ملتے رہتے ہیں کہ جو سائنس اور فلسفہ پڑھنے کے بعد یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس کیا ہوگا. چنانچہ ان سے بھی ایسا ہی رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے معلومات کا، ایک سوال کر لیں گے چپتا ہوا تو وہ غضب میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، اور وہ پھر اس طرح کے جملے کہیں گے، لو جی انہوں نے ذلیل کر دیا، انہوں نے رسوا کر دیا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے تکبر کو ٹھیس پہنچی ہے کہ وہ جس پورے فریم کو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے باتوں کے اور تصورات کے، اس پہ آپ نے چوٹ لگا دی ہے. وہ اس کو ٹوٹتا ہوا قبول نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے بڑے چاؤ سے اور بڑے فخر اور بڑے ناز سے اس کو تعمیر کیا ہے. پیچھے اتنی معلومات ہیں، ڈیٹا ہے جو سائنس نے اکٹھا کیا ہے، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر وہ یہ رائے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پر کہیں دولت کا، کہیں علم کا، کہیں سائنس کا، کہیں تصورات کا، کہیں اباؤ اجداد کی عظمت کا وہ ناز ہے، وہ فخر ہے جو حقائق کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو چنانچہ فرمایا کہ وہم مستکبرون، ان کے انکار کی وجہ، ان کے دل جو منکر ہو رہے ہیں حق بات کے، اس کی وجہ دلیلیں نہیں ہیں. دلیلوں پر تو پیچھے ہم نے بات کی کہ وہ دلائل کے بغیر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ متکبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی آیتیں متکبرین کے اوپر اثر انداز ہو جائیں؟ اس کی آیتوں کی یہ شان نہیں ہے کہ متکبرین پھر اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کے لیے، ان آیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متقین کی ضرورت ہے، جو ہم نے پہلی صفت قرآن مجید سے پڑھی تھی کہ وہ جو حقائق حق کے آگے جھکنا جانتے ہیں، جو اپنی غلطی کو ماننا جانتے ہیں، جو دوسروں کی سچائی کو تسلیم کرنا جانتے ہیں، وہی حقائق کو مان سکتے ہیں، وہی آیات کو مان سکتے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن جو پیسج ہے، لیکن اس میں نے جو چنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں استکبار اور یشکرون کو موازنے میں رکھا گیا ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ قال ربکم ادونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، ان سے کہہ دو، اس نے کہا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے گریز کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس کی بندگی سے یہ گریز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو، اور دن بنایا روشن تاکہ تم کام کرو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. یہاں پر یستکبرون عن عبادتی اور یشکرون کا موازنہ یہ بتا رہا ہے کہ دراصل خدا کی بندگی کرنا خدا کی شکر گزاری ہے، اس نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں. تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی متکبر آدمی کو تحفہ دیں تو وہ اس میں 100 کیڑے نکال دے گا اور شکریہ ادا نہیں کرے گا، نہیں ادا کرے گا. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تحفے تحائف دیا کرو، خواب پائے کی وہ جو آگے کھری والی بوٹی ہوتی ہے وہی دینی ہو، دینی چاہیے، تحفے تحائف دینے چاہیے، تحفے تحائف میں تکبر آڑے نہیں آنا چاہیے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اٹھا کر اگر بہت بھی اچھا کرے گا تو اٹھا کر ایک طرف رکھ لے گا، ناگواری کا اظہار کرے گا، یا آپ کو بعد میں کہیں سنائے گا کہ تم نے کیا تحفہ دے دیا تھا، یا یہ کہہ دے گا کہ بھائی مجھے میرے پاس تو یہ تھا، یا کہہ دے گا اچھا اس کی مجھے کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ، تو شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ تو بالکل ٹھیک ایسے ہی جو آدمی اپنے اندر سے متکبر ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تو لگتا ہے کہ بھائی میرا اپنا کمال ہے، میں نے خود کمایا ہے سارا کچھ۔ قارون کا اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے علم اور اپنی قوت کی وجہ سے یہ ساری دولت کمائی ہے، تو یہ وہ فریب ہے جس میں متکبر آدمی آ جاتا ہے، تو پھر وہ شکر گزار نہیں رہتا۔ شکر گزار وہ رہتا ہے جو اس پوری دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے خدا نے مجھے دیا ہے، مگر نہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں جو اس سے زیادہ کما سکتے تھے لیکن وہ نہیں کما پا رہے، مجھ سے زیادہ مستحق لوگ تھے جن کو اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو یہاں سے شکریہ کا ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے رکھا ہے، دوسرے کو کیا دے رکھا ہے، وہ سارا اس، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرد کو زیر بحث نہیں لے کر آئے بلکہ پوری کائنات کو سامنے رکھا ہے کہ میں نے رات کو بنایا، میں نے دن کو بنایا، اور اپنے بندوں پر فضل کرتا رہتا ہوں۔ تو رات دن کی یہ تقسیم ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ تو پیچھے جو میں بات بناتا چلا آ رہا ہوں اب وہ یہاں پہنچی ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے کے اندر یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ ان کو واقعی جھوٹی لگ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باتیں سچی لگ رہی ہیں اور اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلانا اصل میں سچائی کو انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، اولئک اصحاب النار۔ تو جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ خدا کی آیتوں جیسی واضح باتوں پر بھی انکار کرنے پہ آ جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے قرآن اترا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اردو دانوں کے لیے آیتیں اتنی واضح نہ ہوں جتنی ابو لہب کے لیے تھیں، ابو جہل کے لیے تھیں، تو ان کے لیے یہ بلا شبہ بہت دو ٹوک باتیں تھیں۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، تو سورہ اعراف میں جتنے واضح طریقے سے قریش کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ اس سے واضح مجھے نہیں معلوم کہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آیتیں جھوٹی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آیتوں میں کوئی نقص ہے، نہیں، تمہارے اندر استکبار ہے۔ تو یہ مرض کی نشاندہی ہے اس بات کی کہ حقائق کو ماننے میں، اگر وہ حق ہے تو اس کے ماننے میں رکاوٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم تکبر کہتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، یہ حضرت شعیب کی قوم کے لیڈروں کی بات ہے۔ الذین استکبروا، قرآن مجید میں جو استکبروا ہے یہ قوم کے لیڈروں اور عوام دونوں کے مقابل، یعنی عوام کے مقابل میں اور لیڈروں کے لیے آیا ہے، ان کے لیے استضعفوا کا لفظ آیا کہ وہ جو کمزور ہیں، اور ان کے لیے استکبروا ہے۔ تو ہر جگہ قرآن میں استکبروا کا مطلب متکبر نہیں ہے، لیکن لیڈری کے زوم والے ہیں، اندھیرا دکھانے والے۔ تو یہ بھی ایک تکبر کی ایک شکل ہے کہ مجھے معلوم کچھ بھی نہیں ہے لیکن لیڈری کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سکھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے لیکن ہنر سکھانے بیٹھ گیا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ جو لیڈر تھے حضرت شعیب کی قوم کے، وہ بڑے بنتے تھے، وہ حضرت شعیب کو کہتے تھے یار یہ کوئی آدمی ہے، دیکھو ہم دولت والے، ہمارے پاس یہ چیز، ہمارے پاس یہ چیز، ہم نے فلاں کارنامہ کر رکھا ہے، ہم نے فلاں کارنامہ کر رکھا ہے، اتنے لوگوں کو ہم پال رہے ہیں، اتنے لوگوں کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ۔ تو یہ وہ استکبار ہے، بڑے بننے کی خواہش، بڑا نظر آنے کی تمنا، بڑا نظر آنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا کرنے کی جد و جہد، یہ یہاں پیش نظر ہے۔ یہ رسولوں کے مقابلے میں بھی آ جاتی ہے جو نہایت نفیس لوگ ہوتے ہیں، जिनके यहाँ सवाए हकायक बयान करने के और कोई कसूर नहीं होता, यानी वो नहायत नपे तुले, नहायत आजज, नहायत सलीके वाले, नहायत मुअद्दब, नहायत किसी को गाली देने वाले नहीं, किसी का हक मारने वाले नहीं हैं, कोई हमारी तरह फुकरा की तरह मांगने वाले नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद उनके मुकाबले में इस्तकबार हो रहा होता है। तो ये जिन लोगों के अंदर ये मर्ज आज भी है, वो अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के मुकाबले में ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। अब यहाँ इन आयतों में उस हकीकत को बयान किया जो मैंने शुरू में बयान की थी कि हम बगैर हक तकब्बुर करते हैं। फरमाया ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्ज़ बगैर हक, ये इस वजह से है कि तुम लोग जमीन में बगैर हक नाज करते हो। बगैर हक, ये तफ़रहून खुश होना है, लेकिन ये नाज वाला खुश होना है, बड़ा मगन अपने अपने कारनामों में, अपनी चीज़ों में। तो तफ़रहून फिल अर्ज़, तुम जमीन में नाज और फख्र करते हो बगैर हक, बिमा कुंतुम तमरहून, इसलिए कि तुम इतरा रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे। तो तफ़रहून फिल अर्ज़, ये वो बड़ाई का बयान है, उस एहसास अजमत का ख्याल है कि जो बगैर हक होती है। मसलन मैंने पहले वाज़े किया कि दुनिया में जो भी चीज़ें इंसान को मिलती हैं, खा उसमें उसकी मेहनत शामिल हो, खा उसमें उसकी कुछ भी चीज़ें, बड़ी लगन, बड़ी मेहनत, डेडिकेशन, सब कुछ हो, लेकिन हकीकत ये है कि उतने ही डेडिकेटेड, उतने ही लगन और मेहनत करने वाले, उतने ही उससे ज़्यादा ज़हीन लोग कम शोहरत वाले होंगे, कम पैसे वाले होंगे, कम कामयाब होंगे दुनियावी पैमाने के एतबार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको अल्लाह ताला ने उस रास्ते पर नहीं चलाया। मुझे याद है एक दफ़ा मैं किसी दावत पर गया तो वहाँ बाहर बैठना पड़ा थोड़ी देर के लिए, इंतज़ार के लिए। तो माली काम कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया। माली ने जो गुफ्तगू की है मैंने बड़े बड़े उलमा से नहीं सुनी कभी, तो इतनी शानदार गुफ्तगू। तो अब हुआ क्या कि वो एक बासलाहियत, नफीस फितरत वाला आदमी, बस उसको मौके नहीं मिले, माली ही दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो तफ़रहून फ़ी अर्ज़ बगैर हक, किसी आदमी को अपनी कामयाबियों की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपने दौलत की वजह से, अपने इल्म की वजह से बगैर हक नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बगैर इस्तेहकाक के उसको ये सलाहियतें दी हैं, उसको ये मौके दिए हैं। तो फरमाया कि उदखुलू अबवाब, इनसे कहा जाएगा, इस दो वजह से कि तुम ज़मीन में बगैर हक नाज करते थे, और इस वजह से कि तुम तकब्बुर करते थे, उदखुलू अबवाब जहन्नम, अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, खालिदीन फीहा, और उसी में रहो हमेशा के लिए, मसवल मुतकब्बिरीन, ये दोज़ख मुतकब्बिरीन ही की जगह है, यानी ये बनाई ही मुतकब्बिरीन के लिए गई है। तो अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि दोज़ख में कौन लोग जाने वाले हैं। दोज़ख में गैर मुतकब्बिर नहीं जाएगा, सवाई इसके कि और कोई कबीरा गुनाह कर रखा है, लेकिन मुतकब्बिर आदमी ही दोज़ख में जाएंगे, जिन्होंने हक का इनकार जानते बूझते कर रखा है। अब इन मुतकब्बिरीन के लिए अल्लाह ताला ने हदायत का एक ज़ाब्ता बनाया है, वो ज़ाब्ता यहाँ बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ते बना रखे हैं उनको हम सुनन या सुन्नत, सुन्नतुल्लाह के नाम से जानते हैं। तो ये कायदा भी अल्लाह ताला की उन सुन्नतों में से है जिसके मुताबिक वो दुनिया को चलाते हैं। तो हदायत की जो सुन्नत है उसको आप समझिए, मैं पूरी हदायत की सुन्नत नहीं बताना चाहता, लेकिन आप इसका उलट खुद कर सकते हैं कि जो इसके बिल्कुल उलट होंगे उनको हदायत मिल जाएगी। सअसरिफ अन आयाती, मैं अपनी आयतें हटा लेता हूँ, फेर लेता हूँ, अल्लज़ीन यतकब्बरून, उन लोगों से जो तकब्बुर करने वाले फिलर्स इस ज़मीन में बगैर हक, हक के बगैर, किसी को हक नहीं पहुँचता, मैं ये वाजे कर चुका हूँ, मेहनत के बावजूद, लगन के बावजूद, सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो आपको कामयाबी हासिल होती है वो खुदा की देन होती है। तो उन कामयाबियों पर ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि मैं अपनी आयतों को हटा लेता हूँ मुतकब्बिरीन से। वाई यरौकुल आयतिन ला युमिनून बिहा, हर तरह का मोजज़ा देख लें, हर तरह की आयत देख लें मेरी तरफ से, ला युमिनून बिहा, لا یومنو بہا, اس پر ایمان نہیں لائیں لا سکیں گے. وائن یرو سبیل الرشد, حق بات بالکل واضح ہو جائے گی, لا یتخذوہ سبیلا, اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وائن یرو سبیل الغی, اور جانتے ہوں گے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے, یتخذوہ سبیلا, اسی کو اپنا راستہ بنائیں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے. وکانوا عنہا غافلین, اور اس سے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے ہوئے. تو یہ تکبر کے لیے, متکبر آدمی دوزخ میں جانے کا سبب خود بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر حق تکبر کر رہا ہوتا ہے, سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے. بالکل بات واضح ہو جاتی ہے, تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہا ہوتا. بالکل بات ثابت ہو جاتی ہے, اس سے محروم رہ جاتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے. یہ تکبر کبھی اپنی آرا کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی شکل و صورت کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی اپنے مطالعے کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی اپنی دوسری کامیابیوں کی وجہ, کسی بھی وجہ سے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے اور ابو جہل کے پاس پیسہ ہے تو رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ کہا کرتے تھے قریش مکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو چنتے نبوت کے لیے, یعنی کسی لیڈر کو چنتے جس کے پاس پیسہ ہے, 200-250 اونٹ ہے اس کے گھر میں بندھے ہوئے, نوکر چاکر ہیں, غلاموں کا ایک لمبی قطار ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں چنا, یہ اس نوجوان کو کیوں چن لیا ہے؟ تو یہ تکبر ہے جو رکاوٹ بنتا ہے. تو جو کچھ خدا کی دنیا میں ہم انسانوں کو ملتا ہے وہ دراصل میری اور آپ کی کامیابی ہے خدا کے دین کی وجہ سے. اب یہ جو متکبرین ہیں, کچھ ان میں سے دنیوی فائدے کے لیے, اگر کبھی مان جائیں کچھ بات دنیوی فائدے کے لیے تو اپنی تکبر کی وجہ سے کام خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ, آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, لووا رؤوسہم, تو یہ اپنے چہروں کو موڑ لیتے ہیں. ورائیتہم یصدون, اور تم دیکھو گے کہ وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے, استغفار کے لیے تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو بڑا مان لیں کہ وہ میرے لیے استغفار کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تکبر آڑے آ جاتا ہے. جب تکبر آڑے آ جاتا ہے تو وہ بالکل رک جاتے ہیں. چنانچہ یہاں پر بڑا اچھا موازنہ ہوا ہے کہ لو رؤوسہم, اور آگے ورائیتہم یصدون, کہ جو ان کا ظاہری حصہ ہے, جسم کا ظاہری وجود, وہ بس نہیں منہ ادھر کرنے کو پیش کرتا ہے, اور اندر سے وہ ٹھٹک رہے ہوتے ہیں, رک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا. وجہ کیا ہے؟ وہم مستقبرون, وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ رسول کی عظمت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود پروہت بنے ہوئے تھے, خود بڑے شاندار لوگ تھے, بڑے کامیاب تھے, لوگ ان کے پاس آ کے باتیں پوچھتے تھے, وہ فتوے بھی دے رہے تھے, وہ مشکلوں کے حل بھی کر رہے تھے, وہ ڈاکٹر بھی تھے, وہ لیڈر بھی تھے, وہ طبیب بھی تھے. اب اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں, یہ تکبر ان سے ٹوٹ نہیں سکتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرمایا کہ یہ جو رسول کی مجلس میں بھی جانا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. چنانچہ اب یہ جو متکبر ہیں, جب ان کے سامنے حقائق واضح ہونا شروع ہوتے ہیں, سچائیاں کھلتی ہیں, تو اب مثلا میں نے ابھی کہہ رکھا ہے کہ بھائی آج سورج گرہن ہوگا, سورج گرہن نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اب آپ آ گئے کہ بھائی ساجد تم نے کہا تھا سورج گرہن ہونا ہے, تو سورج گرہن تو نہیں ہوا, تمہاری بات غلط ہو گئی, تو میں آگے سے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر متکبر آدمی تو کہوں گا تم لوگوں کو غلط فہمی ہے, آنکھیں صاف کراؤ جا کر, سورج گرہن ہوا ہے تم نے دیکھا نہیں, تم دیر سے آئے ہو, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, یہ تم یہ ساری باتیں میں کرنے لگ جاؤں گا. بالکل رویہ یہاں دیکھیے, یہ قرآن مجید پیش ہو رہا ہے. قرآن مجید کے پیش ہونے میں اس میں دو ٹوک باتیں واضح ہو گئی ہیں. تو فرمایا ثم عبس وبصر, اب یہ جو لیڈر ہے تکبر والا, یہ تیوری چڑھاتا ہے غصے کے ساتھ, وبصر اور منہ بناتا ہے, یار بڑی کراہت ہے جو باتیں تم کر رہے ہو. ثم ادبر واستکبر, پھر اٹھتا ہے, منہ پھیرتا ہے اور اکڑتے ہوئے چلا جاتا ہے, اور جاتے ہوئے کہتا ہے فقال ان ھذا الا سحر یوسر, یار یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے لوگ جادوئی قسم کی جادو اثر باتیں کرتے ہوتے ہیں، شاعروں کو نہیں سنا، وہ کتنی شاندار باتیں کرتے ہیں، لوگ جھوم جاتے ہیں، یہ اسی طرح کا ایک جادو ہے جو لفظوں میں ہو رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، اور بھائی یہ جیسے شاعروں کی باتیں ہوتی ہیں ویسے انسانوں کا کلام ہے۔ یہاں پر وہ اب کیا کیا ہے، تکبر نے، تکبر نے ایک ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ جیسا میں سورج گرہن کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، تم نے دیر سے دیکھا ہے، تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، سورج گرہن ہوا تھا، بالکل یہاں پر وہی وہ حماقت بیتو کی باتیں اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ عرب یہ جانتے تھے کہ قرآن مجید جس طرز کا کلام ہے وہ سحر یوسر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یعنی اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کے تعارف پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید اور انسانی کلام میں ویسا ہی فرق ہے جیسے اصل گلاب کے پھول میں اور نقلی گلاب کے پھول میں ہوتا ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ فرق کیا ہے، تو کبھی آپ چھو کر دیکھتے ہیں اصلی پھول کو اور نقلی پھول کو تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ اصلی ہے، کبھی سونگھ کر دیکھتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ اصلی پھول ہے، کبھی آپ اس کے ٹیکسچر کو دیکھ کر بتائیں گے، کبھی اس کی رنگت کو دیکھ کر بتائیں گے، کبھی اس کے مرجھا جانے کو دیکھ کر بتائیں گے، تو اصلی پھول اور نقلی پھول بظاہر پھول ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن وہ جو اندر کی نزاکتیں ہیں، وہ اندر کی تازگی ہے، وہ جو اندر کی زندگی ہے، وہ جو اندر کا رنگ روغن ہے، جو اس کی خوشبو ہے، جو اس کی مہک ہے، وہ مقابلے میں نہیں آتی۔ تو قرآن مجید اس طرح کا اصلی پھول کی طرح کا کلام ہے اور انسانوں کے کلام نقلی پھول کی طرح کلام ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ چھو کر، سونگھ کر، ہاتھ لگا کر، اس کے ٹیکسچر سے، اس کی خوشبو سے بتا سکتے ہیں کہ یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے۔ تو اس پھول کو، اس کلام کو کہتا ہے کہ یہ قول بشر ہے۔ تو یہ تکبر میں آدمی اس طرح کی حماقتیں کرتا ہے، اور جو ذرا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ انہوں نے بڑے کارنامے گنواتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ متکبرین کی ایک بڑی وصف اور بڑی حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو صرف شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں خیر شیخی سے بڑھ کر ایک غلط فہمی ہے، غلط بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی آرا کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں، حالانکہ وہ ساری ریاکاری ہوتی ہے، متکبرانہ اقدامات ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ قربانی کی تھی، فلاں یہ کام کیا تھا، فلاں دین کی خدمت کی تھی، فلاں یہ کیا تھا، اس کا داد ملنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس پر داد نہیں ملتی، داد متقین کو ملتی ہے۔ میں نے حابیل اور قابیل کا قصہ سناتے ہوئے اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ قابیل کو حابیل نے پیار محبت سے کہا کہ دیکھو قربانی اللہ نے میری قبول کی ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تم بھی متقی بن جاؤ، قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں بنا۔ تو تقوی کے ساتھ چھوٹی سی چیز آپ کو کام دے جائے گی، تقوی کے بغیر بڑے بڑے کارنامے بے معنی ہیں۔ قرآن مجید اس کو دوسرے اصول میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور تمہاری کھالے وغیرہ نہیں پہنچتی، اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تقوی پر ثواب ملنا ہے۔ آپ نے جانور 20 ذبح کر دیے ہیں، تقوی کے بغیر بے معنی ہے، تقوے کے ساتھ ایک جانور ذبح کیا ہے تو ثواب ہو گیا، پہنچ گیا، ایک حابیل بن جاتا ہے، ایک قابیل بن جاتا ہے۔ تکبر کی ایک شکل فرقے میں ہوتی ہے، قوم میں ہوتی ہے، تہذیب میں ہوتی ہے۔ مثلا اس وقت مغرب کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تہذیبی تفاخر میں ہے اور باقی تمام تہذیبوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ 1800 کے بعد خاص طور سے ان کی اگر باتیں کتابیں پڑھیں تو وہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ آؤ ہم پوری دنیا کو تہذیب سکھائیں، یہ تفاخر ہے۔ میں اس طرف تو نہیں جاتا لیکن اپنے مسلمانوں تک محدود رہتا ہوں، ہمارے ہاں فرقوں میں یہ پایا جاتا ہے، بریلوی بہترین فرقہ ہے، دیوبندیت بہترین فرقہ ہے، اہل حدیث بہترین فرقہ ہے، فکر غامدی بہترین فکر ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم، اگر دین میں تفرقہ کر دیا ہے، وکانوا شیعاً، اور پھر وہ گروپ در گروپ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر سارے ہی اپنے اپنے اس کام پر بڑے مگن ہوتے ہیں، میرے فرقے کی کیا بات ہے، میرے گروپ کی کیا بات ہے. یہ تکبر فرقہ پرستی کا باعث بنتا ہے اور امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ امت کو شیعہ، یعنی یہاں شیعہ قوم کے معنی میں نہیں، مذہب کے معنی میں نہیں، بلکہ ٹکڑیوں کے معنی میں ہے، تو قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور وہ اپنے اپنے مگن رہتے ہیں، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر صرف اپنا اس وقت ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے اپنے راگنی الاپ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی سچی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر فرقہ پرستی کی بھی بنیاد ہے اور فرقوں کو قائم رکھنے کی بھی بنیاد ہے. تو یہاں پہ اب بات ختم کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے تکبر کے کچھ پہلو سمجھے ہیں. بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ان سے بڑا نہ سمجھیں. سارے خدا کے بندے ہیں، جہاں سے حق بات آئے اس کو اپنی حد تک محسوس کرتے ہوئے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جن کا کوئی حق ادا ہوتا ہے، کسی حق کا، کسی آدمی کا، اس کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے. اس نے کام کوئی کارنامہ کیا ہے تو اس کے کارنامے پر اس کو داد دینی چاہیے. ایسا نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی اس قابل تھا کہ اس کو کامیابی مل گئی ہے، کامیابی تو مجھے ملنی چاہیے تھی. اس طرح کی ساری چیزوں سے نکل جانا چاہیے. چغلی، غیبت، دوسرے کا مذاق ٹھٹھا اڑانا، دوسرے کی باتیں کرنا، ان کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. اور سب سے بڑی تکبر کی علامت یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جائے اور ہم اپنی غلطی کو نہ مانیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.